بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 فروری 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ تغابن کی آخری آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة تغابن کی یہ اختتامی آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. ان میں سے اس سے پہلے جو ہم نے پچھلی مرتبہ آیات پڑھی ہیں اس میں آخری آیت میں توکل کا ذکر تھا. ایمان کے جو لازمی نتائج ہیں اگر سچا ایمان کسی کو مل جائے, دعویٰ تو ہم سب کا ہے کہ ہم سچے مومن ہیں, حقیقی اور یقین قلبی والا ایمان وہ اگر حاصل ہو جائے تو انسان کی سوچ اور رویے میں کیا فرق واقع ہوتا ہے, یہ ہے اصل میں ان آیات میں جو رہنمائی ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اسی میں ایک چیز ہم نے پڑھی, تسلیم و رضا, رب کی رضا پر راضی. جو ہوا اللہ کی اذن سے ہوا, جو آئندہ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. اور خاص طور پر ایک بندہ مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میری اصل خیر کس میں ہے, رب کو زیادہ معلوم ہے. لہذا جو بھی ہوا کوئی تکلیف آئی بظاہر, لیکن اسے یقین ہے کہ اس کے پردے میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوگا, اور آئندہ بھی کوئی تکلیف آئے گی تو اس کی طرف سے آئے گی. تو جو کچھ اس کی طرف سے آئے سر آنکھوں پر, وہ رب ہے, مالک ہے, آقا ہے. یہ ہے دل کا اطمینان, تسلیم و رضا کی کیفیت. نمبر دو, جب اللہ کو رب مان لیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول, اللہ کا نمائندہ مان لیا. رسول کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے خود اتر کر ہر ایک کو نہیں بتانا کہ تمہارے لیے ہدایت کیا ہے, آسمانی ہدایت, یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ نے انسانوں تک ہدایت کو پہنچانے کا ایک سسٹم بنایا ہے, ایک ادارہ بنایا ہے. اس ادارے کے اندر سب سے پہلے رسول جو ہے وہ فرشتوں میں سے ایک ہوتا ہے جو اللہ کی وحی لے کر رسول بشر پر آتا ہے. اور کتنے ہی نبی اور رسول آئے, وہ آپ کو معلوم ہے 1,00,000 سے زائد ہیں. اور اس طریقے سے وہ رسول اللہ کا نمائندہ بن کر اللہ کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچاتا تھا. تمام رسولوں اور نبیوں کے ساتھ یہی ہوا سوائے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ آپ کی دعوت صرف اپنی قوم کے لیے نہیں تھی, آپ کی دعوت اور نبو اور جو ہدایت ہے وہ آپ کے ذریعے سے جو پہنچی ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے. چنانچہ یہ ہے جب اللہ نے اپنا نمائندہ بھیج دیا اور اسے کل اتھارٹی دے دی ہے تو اب جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت کرو، یہ اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو ہم کہیں ہم اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں لیکن ان کے بتائے ہوئے رستے پر نہ چلیں، ان کے احکامات کو پاؤں تلے روندیں، تو ایک تو ہوتا ہے کسی وقت غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس کے امکانات ہو سکتے ہیں. لیکن مستقلاً یہ رویہ اختیار کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہی نہیں ہے، زبان سے کہتے ہیں دل سے نہیں مانا. تو ایمان کا لازمی منطقی نتیجہ، لاجک بھی کسی شے کا نام ہے کہ نہیں ہے، اگر یقین ہوگا تو اللہ اور رسول کی کامل اطاعت انسان کرے گا، پوری کوشش کرے گا، جہاں کوتاہی ہوگی استغفار کرے گا، اللہ کی جناب میں توبہ کرے گا، پھر اپنے عمل کو درست کرے گا. یہی رویہ ہے، اس کے سوا کوئی رویہ نہیں ممکن نہیں. تیسرا لازمی منطقی نتیجہ کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ نہیں ہے جو فلسفیوں کا خدا ہے کہ کسی نے کائنات کی ایک گیند کو پہلے لڑکایا، کک لگائی اور ایک کائنات کی جو رواں دوا ہو گئی کائنات، اور اپنے آپ سے اب یہ خود ہی گیند رول کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. تمام نبی اور رسول جس اللہ کی خبر دیتے رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ بادشاہ حقیقی ہے جس کے ہاتھ میں کل اختیار ہے، جو علی کل شئین قدیر ہے، بکل شئین علیم ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں جنبش کر سکتا. اگر اس اللہ پر یقین ہے تو پھر تمہارا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، وسائل پر نہیں ہونا چاہیے. یہ وسائل خود اپنی جگہ حجاب بن جاتے ہیں، کیونکہ دنیا اللہ نے بنائی اس انداز سے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ کاز افیکٹ ایک چین ہے جو چل رہا ہے اور اسی سے نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اسباب و وسائل کی بڑی اہمیت ہے. دنیا میں ترقی کرنے کے لیے زیادہ مال حاصل کرنا پڑے گا. اب مال بھی آپ کے پاس ہوگا تو آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ ہر کام کر سکیں گے، لہذا مال اکٹھا کرو. توکل جو ہے اب وہ مال پر ہے، وسائل پر ہے. یہ آج کل ایک اور ہے، بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھدار ہوتے ہیں، ان کے بڑے روابط ہوتے ہیں، فلاں سیکٹری سے بھی رابطہ ہے، فلاں وزیر سے بھی رابطہ ہے، فلاں سے بھی تعارف ہے، فلاں سے بھی تعارف ہے، بڑے مطمئن ہوتے ہیں یہ سارے ہمارے ریسورسز ہیں، جو کام ہم چاہیں گے ہو جائے گا. لہذا خوب بنا کر رکھو، صحیح سے غلط سے رشوت دے کر انہیں خوش کرو، جیسے چاہے کرو، ان کی غلط باتیں بھی مانو تاکہ وہ بھی ہماری مانے. اس لیے کہ دنیا میں ہم نے ترقی کرنی ہے، دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے. یہ سوچ کیا بتا رہی ہے؟ ہمارا توکل بھروسہ دنیاوی اسباب پر ہے، روپے پیسے پر ہے، تعلقات پر ہے، توکل اللہ پر نہیں ہے. ریسورسز، تو بندہ مومن کا توکل اسباب پر نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. ہوگا وہ جو وہ چاہے گا، ساری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے، مجھے نقصان پہنچانا چاہے، میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا انشاءاللہ آج، کوئی تمہارا نہیں بگاڑ سکتا کچھ جب تک کہ اللہ ہی نہ چاہے. یہ ہے توکل وعلی اللہ. اس کی بہت سی مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں پچھلی مرتبہ، صرف اس وقت اس کا تذکرہ کر رہا تھا. اسی توکل کے حوالے سے چند احادیث ہیں جو میں چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے وہ آپ کے سامنے آ جائیں. ایک حدیث، اگرچہ اس کا تذکرہ آ چکا ہے لیکن وہ حدیث ایسی ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہو جانی چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے اور مختصر ہے، راوی ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا یونیک ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس لیے کہ اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر بن جاتا ہے، الٹیمیٹلی اس کے لیے خیر بن جاتا ہے ہر معاملہ، یعنی خوشی ہو، غمی ہو، تکلیف ہو، کوئی فائدہ ہو دنیاوی. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور یہ ایڈوانٹیج کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ شرف اور یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ سہولت، اسی لیے میں نے لفظ ایڈوانٹیج بھی استعمال کیا، سوائے بندہ مومن کے، کہ اس کا ہر معاملہ الٹیمیٹلی اس کے لیے خیر بن جائے. اب اس سے بہتر تو کوئی شے ہو نہیں سکتی، لیکن یہ مقام کس کو حاصل ہوگا؟ صرف وہ جو سچا اور پکا مومن ہے، بندہ مومن. اب اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول، ان اصابته سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے دنیاوی اعتبار سے، کوئی خیر پہنچ رہا ہے، کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا صَبَرَ، کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آ گئی، اب وہ عام آدمی کیا ہے، بابیلا مچائے گا، دوسروں کے پاس جائے گا، مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا. اور پھر بہت سے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جائیں گے، بہت سے ہیں جو ذہنی مریض بن جائیں گے، جتنی زیادہ بڑی تکلیف ہوئی، بہت ہی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا، بہت ہی جس سے محبت تھی، اس کے بعد انسان جو ہے وہ ذہنی توازن ہی شاید کھو بیٹھے. لیکن بندہ مومن کا معاملہ کیا ہے؟ جب اس کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان پہنچتا ہے، صبر کرتا ہے، یعنی اس کو برداشت کرتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ من جانب اللہ ہے. اب دونوں صورتوں میں اس سے ثواب مل رہا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے، الٹیمیٹلی اس کے لیے وہ خیر بن گیا. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کو تو معلوم ہے اس نے والدین کے دل میں کتنی محبت ڈالی ہے اولاد کے لیے، کسی کا چھوٹا بچہ انتقال کر جائے اور وہ اس پر جو صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں ذکر کرتا ہے تعریف کے طور پر کہ اتنی محبت اس کے دل میں، ماں کی محبت کے دل میں ہے بچے کے لیے، اور اس نے میری خاطر صبر کیا، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو پھر آخرت میں وہی بچے جو ہیں ان کے لیے، اگر کوئی چیز ہے، وہ ان کے استقبال کرنے والے ہوں گے، وہ اخروی نجات کا ذریعہ بنیں گے. تو بظاہر اتنا بڑا نقصان ہوا، الٹیمیٹلی کیا ہے؟ تو یہ کیفیت اور یہ جو ایڈوانٹیج ہے، یہ کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے بندہ مومن کے، اور یہ کس کا نتیجہ ہے؟ توکل، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف. احادیث تو بہت سی ہیں، چند میں اس وقت آپ کو سناؤں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حدیث، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ پر توکل کرو جیسے کہ توکل ہونا چاہیے، واقعی حقیقی معنوں میں اللہ پر توکل کیا کرو، تو کیا ہوگا؟ لرزقکم کما یرزق الطیر، وہ تمہیں رزق عطا کرے گا جیسے کہ وہ رزق عطا کرتا ہے پرندوں کو بھی. ہمارا تصور تو یہ نا کہ ہمیں خود کما کے کھانا بھی ہے اور اولاد کو بھی کھلانا ہے. حقیقی توکل ہو، یہ نہیں ہو کہ کوئی نکما ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اور وہ اور معاملات میں تو اللہ پر اس کو یقین ہے نہیں، اس دین پر چل نہیں رہا، لیکن اس بات کو چھوڑ دیتا ہے اللہ پر، یہ اللہ تعالیٰ دے گا مجھے. بندہ پورا بندہ مومن ہو، وہ دین کے اور تقاضے بھی پورے کر رہا ہو ایمان کے، اور پھر توکل کرے. ہوتے ہیں لوگ توکلن، اللہ دے گا، اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی. مثال میں ہمارے سامنے کی ہے، والد محترم رحمہ اللہ نے عین جوانی کی حالت میں پریکٹس چھوڑ دی، عہد کیا اللہ سے، اور خاندان بھی چھوٹا نہیں تھا، ماشاءاللہ 9 بچے، اور سب ابھی جو ہیں وہ اسکولنگ ایج میں یا اس سے نیچے، وہ رازق دے گا، کسی کے پاس کبھی نہیں گئے ہاتھ پھیلا دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اشارتن بھی کہا ہو، لیکن پھر اللہ تعالی رازق وہ ہے۔ تو وہ اگر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، جانوروں کو، چوپایوں کو، پرندوں کو رزق دیتا ہے، تو اپنے سچے بندوں کو رزق عطا نہیں کر سکتا؟ اگر تم توکل کرو جیسے کہ توکل کا حق ہے، توکل کا تقاضا یہی نہیں ہے کہ بھائی اس معاملے میں تو چھوڑ دیا، باقی اللہ پر ایمان کے باقی تقاضے پورے ہی نہیں کر رہے، یہ تو تم اللہ کو ایک آزمائش میں ڈال رہے ہو یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہو اور پھر توکل کرو، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دے گا کہ تغدو خماسن و تروح بطانن، وہ پرندے جو ہیں صبح کو نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، اور جب شام کو گھونسلوں میں واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں مل جائے گا یا نہیں ملے گا، کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، کوئی اسباب نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا بإطاعۃ المال، زہادۃ زہد، زہد ایک بڑی عمدہ چیز ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بڑا عابد ہے، فلاں بڑا زاہد ہے، زاہد وہ شخص ہے کہ جو عام طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے جو لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہے، جو فقر کی زندگی گزار رہا ہے، دنیا کی آسائشوں کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہا، بلکہ اگر ملتی بھی ہیں تو ان کو بھی اللہ کی خاطر ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ ہے زہد، زہادت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ زہد جو ہے یہ حلال کو حرام کرنے اور مال کو ناجائز صرف کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو حلال کی ہیں چیزیں ان کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو، جائز چیزیں ہیں ان سے بھی فائدہ نہ اٹھاؤ، اصل میں یہ زہادت نہیں ہے، زہادت ایک اونچی شے ہے، مطلوب شے ہے، زہادت کیا ہے؟ ولیکن الزہاد فی الدنیا الا تکون بما فی یدیک اوثق بما فی ید اللہ، اصل زہادت جو قابل تعریف ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے اس طرح اعراض کرے، دنیا سے اعراض کرنا یعنی زہادت یہ ہے کہ تجھے اس مال پر جو تیرے ہاتھ میں ہے، قبضے میں ہے، اس سے زیادہ اعتماد اس پر ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ جو توکل کا یہ لیول ہے، وسائل ہیں میرے پاس، اعتماد ان پر نہ ہو، اعتماد اللہ پر ہو، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے میں صفر ہوں اور کوئی وسائل نہ ہو تب بھی اللہ سرخرو کر دے، یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، اصل یقین اس پر ہو، ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر یقین نہ ہو، اس کے مقابلے میں اللہ پر یقین زیادہ ہو، آسان بات نہیں، لیکن زہادت جو مطلوب شے ہے، جو پسندیدہ شے ہے، اصل میں وہ اس کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دے اور بالکل لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کر لے، اصل روح ہے زہادت تو یہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، ایک روز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس نوجوان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور بڑا اونچا مقام ہے ان کا صحابہ میں بھی، تو فرمایا اللہ کے رسول نے، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اب آپ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، حکمت کے موتی ہیں جو عطا کر رہے ہیں، کہ دیکھو تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اب یہ دو طرفہ تعلق ہے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد رکھو ہر دم، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، تمہیں اس کی موجودگی محسوس ہوگی، وہ ہے ہر جگہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو۔ اصل میں توکل تو یہی ہے، بندوں سے مانگنا نہیں، مانگنا اللہ سے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے مانگو، وہ کسی کے دل میں ڈالے گا، وہ جس طریقے سے بھی پہنچائے، اس کے پاس ان گنت طریقے ہیں، ہم تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم کسی سے مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اصل مدد کرنے والا وہ ہے، یہ نماز کی ہر رکعت میں بھی ہم اس کا عہد کرتے ہیں، اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ، پروردگار صرف تیرے ہی بندے، تیرے ہی غلام بن کر رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ یہ ایمان کا حاصل۔ آگے فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ جان لو، پوری دنیا، تمام لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں اور مل کر چاہیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے گا۔ اب اس کا کانورس بھی ہے، اس کا برعکس بھی ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ سارے مل کے چاہیں، پوری دنیا مل کر چاہے، سارے نیٹو اور امریکہ سب اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، نہیں پہنچا سکتے، مگر جتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت صحف، قلم اٹھا دیے گئے ہیں، سیاہی صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ یہ ہیں چند احادیث جو میں نے چاہا کہ توکل کے حوالے سے ہمارے سامنے آ جائیں، مضمون بہت اہم ہے، لہذا جتنا زیادہ ہمارے ذہنوں میں یہ راسخ ہو اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایمان کا اصل نچوڑ، مغز حاصل توکل۔ اگلا پوائنٹ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ ایک بندہ مومن کو ایک اور بہت اہم بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ایمان سچا ہے، یقینی ہے اللہ پر اور آخرت پر، تو پھر ایک بات پر لے مان لو، اس کا یہ لازمی ایک نتیجہ نکلے گا، سوچ کیا ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ سن لو اہل ایمان، تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان کے معاملے میں ہوشیار رہو، چوکنے رہو، الرٹ رہو۔ اب یہ بات وہ ہے جو عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اس کے بالکل ڈائگنلی اپوزٹ ہے، بالکل برعکس۔ دنیا میں ہمارا کوئی سب سے زیادہ خیر خواہ ہے تو ہماری گھر والی ہے یا اولاد ہے، اور فرمایا گیا کہ اس میں تمہارے پوٹینشیل دشمن ہیں، چوکنے رہو۔ یہ آخرت پر ایمان کے حوالے سے ساری باتیں جو میں نے عرض کی تھی آپ کو، اسی میں یہ بات بھی شامل تھی۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے ہمیں، وہ آزمائش ہے ہمارے لیے۔ خوشیاں آ رہی ہیں، خیر آ رہا ہے، اچھے حالات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، بارش برس رہی ہے، یہ بھی امتحان ہے، مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، رکاوٹیں ہیں، زبان بندی کر دی گئی ہے، پیرے لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی آزمائش۔ اس کو آزمائش سمجھ کے دیکھو، یہ نہیں کہ جب خوشی آئی تو پھر پھولے نہیں سما رہے، آپے سے باہر ہو گئے ہیں، چال ہی بدل گئی ہے، کچھ مل گیا ہے تو اب وہ عام آدمی کو تو خاطر میں نہیں لا رہا ہے، مقام بہت اونچا ہو چکا ہے۔ اگر یہ ساری بات حقیقت ہے یہ سب آزمائش کی شکلیں ہیں، تو جان لو کہ بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ کیا ہے، تمہاری بیویاں اور اولاد، کیونکہ ان کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، یہ محبت تمہارے لیے آزمائش بن جاتی ہے، اور پوٹینشیل یہ خطرہ ہے تمہارے لیے، ان کی محبت ایسی ہے کہ اس میں تم پھر توازن کھو سکتے ہو، بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، بیوی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، اور بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے، اچھا جو ہے انہیں اچھی تعلیمی اداروں میں ان کی جو ہے وہ تربیت یا تعلیم، تربیت تو کہاں ہوتی ہے، تربیت اگر ہوتی بھی ہے تو منفی تربیت ہوتی ہے، وہاں تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، اب اس کا بچے کے ساتھ محبت، اولاد کے ساتھ محبت، یہاں ہے جو اصل میں خطرہ ہے کہ تم کہیں حدود اللہ نہ پھلانگ جاؤ، جو تمہارے جائز وسائل ہیں ان کے اندر وہ سب کچھ نہیں کر سکتے، کیا کرو گے؟ یہی محبت انسان کو مجبور کرے گی، یہ تمہارے لیے پوٹینشیل خطرہ ہیں جنہیں تم سمجھتے ہو یہ سب سے زیادہ تمہارے خیر خواہ ہیں، وہ خیر خواہی بھی بعض اوقات پتہ چل جاتی ہے جب بڑھاپے میں کوئی پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اولاد آج کل بتا دیتی ہے کہ وہ کتنے خیر خواہ تھے، الا ماشاءاللہ، لیکن جس وقت وہ بچے ہیں اس وقت کیفیت انسان کی وہ جو ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے، تو جان لو ایمان کے حوالے سے چونکہ نظر آخرت پر ہونی چاہیے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے، انما اموالکم واولاد، آگے جو ہے اسی لیے فرمایا، جان لو مال اور اولاد فتنہ ہیں، ذریعہ آزمائش ہیں، یہ تمہارے ویک پوائنٹس ہیں، پٹری سے اترنے کا اندیشہ یہاں زیادہ ہے، تو اگر ان کی وجہ سے تم آخرت اپنی برباد کر بیٹھے تو حقیقی معنی میں یہ تمہارے خیر خواہ ہیں یا دشمن ہیں؟ لوجک کیا کہے گی؟ اور یہی کچھ ہونا بھی ہے، قیامت کے دن جا کر جو معاملہ ہوگا، قرآن مجید میں دو جگہ اس کا ذکر ہے، سورہ معارج میں بھی اور سورہ عبس کے آخر میں بھی، وہاں جب پہنچیں گے اور دیکھیں گے دنیا جس انداز سے گزاری تھی اور جو گناہوں میں رہے اور اب انجام نظر آ رہا ہے جہنم، اور یہ بھی اب باتیں یاد آنی شروع ہو گئیں کہ رسولوں نے تو بتایا تھا اور رسولوں کے بعد جو ہے واعظین بھی بتاتے رہے کہ یہ تو ابدی ہے، یہ ایک آدھ دن کا مسئلہ نہیں ہے یہ عذاب، اس وقت مجرموں کی، گناہگاروں کی شدید ترین خواہش یہ ہوگی کہ کاش کہ ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر بطور فدیہ ہماری اولاد کو قبول کرتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے، ہمیں بچا لیا جائے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرموں کی شدید خواہش ہوگی کہ کاش ان کے بیٹوں کو ان کی گناہوں کے پاداش میں ان کی طرف سے پکڑ کر اور جہنم میں فدیے کے طور پر ڈال دیا جائے، وہ صاحبتی ہی واقعی ان کی بیوی کو بھی ڈال دیا جائے، اس کے بعد بقیہ رشتہ داروں کا ذکر آ رہا ہے، یہ بھائی بھی حاضر ہے میری طرف سے، یہ بھی جائیں جہنم میں، وہ فصیلت التی تو بھی، میرا پورا کنبا قبیلہ برادری، اس زمانے میں چونکہ قبائلی نظام تھا اور قبائل ایک دوسرے کے، ہر قبیلہ اس کے اندر بڑی عصبیت ہوتی تھی قبیلے کے حوالے سے، میرا پورا قبیلہ برادری یہ بھی جائے جہنم میں، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جسے کہتے ہیں نا ہم کے معاملے کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا، ومن فی الارض جميعا ثم ينجي، مجرموں کی خواہش ہوگی ساری دنیا، سارے انسان، پوری نوع انسانی جہنم میں چلی جائے، کسی طرح میں بچ جاؤں، یہ ہے حقیقت، جب کھلے گی اس وقت یہ اندر حال ہوگا، ابھی سے سمجھ لو یہ پوٹینشیل خطرہ ہیں، چنانچہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہارے مال، تمہاری بیویاں اور اولادوں میں تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، چوکنے رہو، محتاط رہو، لیکن اس کو بیلنس کیسے کیا ہے، بہت عجیب مقام ہے قرآن مجید کا، کہ اب تم ان کے ساتھ دشمنی شروع کر دو. اب گھر میں جو ہے وہ ایک بڑی سخت ہر وقت ٹینشن کی فضا ہو، ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور ہر وقت کی سرزنش ہو اور مار پیٹ ہو، سیدھا رکھنے کے لیے تمام حربے آزمائے جائیں. نہیں، یہ ماحول ہرگز نہیں مطلوب. یہ اس طرح کے دشمن نہیں ہے جیسے شیطان کے بارے میں کہا کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو، اسے واقعی اپنا دشمن سمجھو، اس کے ساتھ تمہارا رویہ بھی دشمنوں والا ہونا چاہیے. لیکن یہ مال اور اولاد کس انداز کے دشمن نہیں ہیں، یہ تمہارے لیے پوٹینشیل خطرہ ہیں، تمہیں صرف محتاط رہنا ہے. لیکن ان کے ساتھ رویہ کیا ہوگا؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم عفو و درگزر سے کام لو، معاف کر دیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. صرف محتاط رہنا ہے، یہ نہیں ہے کہ تھانے دار بن کر رہو. اب بچوں کے ساتھ شفقت، گھر کے اندر نرمی کا رویہ، عفو و درگزر، یہ مطلوب ہے. لیکن بہرحال ایک حد تک تھوڑی بہت سختی بھی بچی کی تربیت کے حوالے سے، جیسے نماز کی پابندی کے حوالے سے، تو احادیث میں ملتا ہے. اس لیے کہ آپ بچے کو ایک ٹریک پر لانا ہے، اس کی تربیت کے مراحل ہوتے ہیں، وہاں جو ہے اگر تربیت سے توجہ ہٹ گئی تو پھر ہمیشہ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. مجموعی فضا جو ہے وہ خوف اور دہشت کی نہ ہو گھر میں، وہ محبت والی ہو، نرمی والی ہو، شفقت والی ہو، عفو درگزر والی ہو، یہ ہے بیلنس. اور اسی لیے ساتھ ہی اپیلنگ انداز بھی ہے کہ دیکھو کہیں یہ تمہاری رویہ اتنا سخت نہ ہو جائے، معاف کر دیا کرو، خطائیں ہو سکتی ہیں، بچوں سے بھی ہو سکتی ہے، بیویوں سے بھی ہو سکتی ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ، اللہ بھی تو بخشنے والا مہربان ہے، اور تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے خطاؤں سے درگزر فرمائے، تمہاری غلطیوں پر تمہیں معاف فرمائے. اگر تم چاہتے ہو تو تم بھی اپنا رویہ اختیار کرو اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آیت بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں. اب ساتھ ہی مال کو بھی جوڑا ہے اس آیت میں. جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں. پہلے صرف رشتہ داریوں کا حوالہ تھا، بیوی اور اولاد، ایڈ کر دیا اس کے اندر مال. یہ مال ذریعہ آزمائش ہے، اس لیے کہ مال کی محبت بھی انسان کے اندر ڈالی گئی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کے ذریعے بھی آزمائش ہو رہی ہے. اور جس کو جتنا زیادہ مل گیا اس کی بڑی آزمائش ہے، یہ اب اگلی بات ہے. مال کی باہر محبت ہے، اس کے حصول کے لیے انسان چاہتا ہے، سیدھے راستے سے نہیں مل رہا، جائز راستے سے نہیں مل رہا، یہ محبت انسان کو مجبور کرتی ہے ناجائز راستہ استعمال کرنا. یہی تو ویک پوائنٹس ہیں تمہارے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اجر عظیم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. مال اور اولاد کے حوالے سے ایک بات ذہن میں یہ بھی ہوتی ہے انسان کے کہ بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ کچھ جمع پونجی ہونی چاہیے، بڑھاپے میں کام آئے گی، اولاد ہے وہ سہارا بنے گی، اس وقت میں انویسٹ کروں اپنی اولاد پر، مجھے ری پے کرے گی جب میں بڑھاپے میں پہنچ جاؤں گا. فرمایا ان میں سے کسی پر کوئی امید نہ لگاؤ، اجر عظیم صرف اللہ کے پاس ہے. یہ امانتیں ہیں جو تمہیں دی گئی ہیں، یہ مال بھی امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے، اس کو امانت سمجھ کے ٹریٹ کرو، اور ان سے کوئی خیر وابستہ رکھو کہ یہ تمہیں بچا لیں گے، بھول جاؤ. اجر عظیم، ری پے کرنے والا صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو ایمان کے، حقیقی ایمان کے نتیجے میں انسان کی سوچ اس ڈگر پر آنی چاہیے، اس کے رویے اب یہ بن جانے چاہیے. یہ گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے، اور اسی میں ہمارے لیے اپنا اندر جھانکنے کے لیے بھی، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو یہ بھی ایک بیرومیٹر دے دیا گیا. اگر ہماری یہ سوچ بن گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایمان ہمیں حاصل ہو گیا، اگر نہیں بنی تو ابھی کوئی محنت کرنی پڑے گی، حقیقی ایمان اس درجے کا نہیں ہے کہ جو مطلوب. اس کے بعد ایمان کی دعوت ہے، وہ آخری حصہ ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے. حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک دو باتیں اس وقت جو آپ سے شیئر کرنی ہیں. کے پی کے کی حکومت کی طرف سے ایک اچھا قدم سامنے آیا ہے کہ وہ انہوں نے قرآنی آیات اور احادیث بھی تعلیمی نصاب میں شامل کی ہیں، اور ایسی آیات کا انتخاب کیا ہے جس میں کرپشن کی مذمت ہو، اور وہ آیات جن میں اتحاد امت کا سبق ہو. یہ اچھی بات ہے جو انہوں نے نصاب تعلیم کا حصہ بنایا. اصولی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا نصاب تعلیم مسلمانوں کا سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ دین کی بنیادی باتیں مسلمان کو بتائی جائیں. نصاب تعلیم میں پرائرٹی نمبر ون، وہ اہم ضروری بنیادی باتیں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہیں، وہ بچوں کو سکھائی جائیں، پڑھائی جائیں، بنیاد وہاں سے ہونی چاہیے. اس کا ریشو ہمارے نظام تعلیم میں ہمیشہ سے بہت ہی کم رہا ہے. خانہ پوری کے لیے کچھ اسلامیات کا ایک مضمون شامل، تبرک کے لیے کچھ آیات اور کوئی نعت شامل کر دی بس. اور اب کچھ عرصے سے جو کچھ اس قسم کا تھابی مواد، اس کو بھی کھرچنے کے اقدامات شروع ہو چکے ہیں. خاص طور پر فکر اقبال، کلام اقبال، جو قرآن و حدیث کی صحیح ترین تعبیر ہے، اسے کھرچا جا رہا ہے بڑے اہتمام سے. ایک طرف مصور پاکستان گن گائے جا رہے ہیں، ان کے دن منائے جا رہے ہیں، ان کے نام پر ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے فکر کو جو ہے وہ نظام تعلیم سے کھرچا جا رہا ہے، نظریہ پاکستان کو بھی، اس لیے کہ وہ اسلام ہے، بنیاد ہے. تو یہ ہم اس کی ہم سمجھتا ہوں کہ تحسین کریں گے کہ کے پی کے کی حکومت نے یہ کام شروع کیا ہے، لیکن یہ پہلا قدم ہے. کیا ہمارا دین جو ہے وہ صرف اسی حوالے سے، کچھ کرپشن کے حوالے سے اور اتحاد امت کے حوالے سے رہنمائی دے رہا ہے؟ دین تو ایک وحدت کا نام ہے، زندگی کا کوئی گوشہ اس سے باہر ہے ہی نہیں. معاشرتی نظام کیسا ہونا چاہیے؟ فحاشی اور اوریانی کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہ تو ہے ہی سارا ابلیس کا کھیل، یہ ابلیس ہی تو ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے. یامرکم الفحشاء، وہی تو تمہیں شرف انسانیت سے محروم کرنے کے لیے رستے پر لگاتا ہے. اسی طریقے سے سود، ہمارے دین میں کوئی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ہے ہی نہیں کہ جس پر تفصیلی رہنمائی نہ ہو قرآن و حدیث کے اندر. ہم کسی ایک گوشے کو لے لیں، چلے اتنا لیا، ہم اس کو بھی کہتے ہیں چل بسم اللہ کی ہے، لیکن پورے دین کو اختیار کیا جانا چاہیے، اور اس میں کوئی گوشہ اس سے باہر مت رکھیں. اگر ہم کوئی گوشہ دانستہ باہر رکھ رہے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، ڈنڈی مار رہے ہیں. اور قرآن نے تو صاحب کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہونا، اور یہ بھی کہہ دیا جزوی اطاعت اللہ کو قبول نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان رکھتے ہو، کچھ کو تو بہت اہمیت دیتے ہو اور کچھ کو نظر انداز کر دیتے ہو؟ وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ کچھ تو کر رہے ہیں. جو تم میں سے ایسا کرے اللہ کے دین کے اندر جو ہے تقسیم کر کے کچھ کو قابل عمل بتائے اور کچھ کو کہے قابل عمل نہیں ہے، تو سن لو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے. وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں دھکیل دیے جائیں گے. کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ دین اللہ کا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، نظام قائم کر کے دکھایا. یہ صرف کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ قائم ہوا ہے، اور اس کے اندر تم جو ہے وہ کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو، تو یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو بہرحال آغاز ہو گیا, ہم تو بالکل سارا ہی نکال رہے تھے, اب آغاز کیا ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ پورے ہی دین کو نصاب کا حصہ بنائیں, کوئی گوشہ باہر نہ رہے, اور پھر پورے پاکستان میں یہ کام ہونا چاہیے. دوسری بات صرف تبصرے کی حد تک ہی ہے, جو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ سب کے علم میں ہے, کھلی باتیں ہیں, جس سے ہمارا ایک مورل لیول, قوم کا مورل لیول جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور ان شرمناک حرکتوں کو روکنے کے لیے ایک آئین میں 22ویں ترمیم کا بھی سوچا جا رہا ہے, یعنی اس کے بغیر ترمیم, آئین میں ترمیم کیے بغیر اس سے ہم ہارس ٹریڈنگ سے نجات نہیں پا سکتے, ہم خود سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ ایک ہمارے یہ کریم ہے جو وہاں پہنچتی ہے, اور یہی تو ہے جو اس جمہوری نظام کے اندر پھر وہ سارے فیصلے کرتے ہیں, عوام کے نمائندے جا کر پھر وہ قانون سازی کرتے ہیں, اور اگر وہ اور پھر وہ سینٹ بھی اس کا حصہ ہے. تو بہرحال یہ اگر وہاں پر مورل جو ایک گراوٹ ہے اس کے یہ حالات ہیں, تو پھر ہم کس خیر کی توقع رکھیں گے ان اسمبلیوں سے. یہ ہے المیہ, ہے شرمناک بات ہے, اور خاص طور پر مسلمان ہوتے ہوئے جنہیں پوری دنیا کے لیے معلم بننا تھا, امانت کسے کہتے ہیں, دیانت کسے کہتے ہیں, صداقت کسے کہتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پوری قوم کو بھی, اور خاص طور پر جو ہمارے اس وقت رہنما ہیں انہیں حقیقی معنوں میں دین کا فہم اور دینی جذبہ نصیب کرے, تاکہ اس قوم کی جو ہے کا مقدر وہ کچھ بہتر ہو سکے. آمین یا رب العالمین.